پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان اور بھارت کے بارڈر گارڈز نے پیر کے روز جھنڈوں کو سرنگوں کرنے کی کارروائی بارڈر سیکیورٹی پوسٹ پر جاری رکھی، جہاں ایک روز پہلے ایک خودکش بم حملے میں کم از کم 59 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے، جبکہ اس سے پہلے اسے منسوخ کرنے کا منصوبہ تھا۔ سینکڑوں لوگوں نے، جن میں عورتیں اور بچے شامل تھے، حسب روایت اس تقریب کو دیکھا۔ پنجاب آرمی کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل نوید زمان کا کہنا تھا کہ لوگوں کا بڑی تعداد میں اس تقریب میں شرکت کرنا ظاہر کرتا ہے کہ دہشت گرد اپنے بزدلانہ حملوں سے ان کے جذبے کو کم نہیں کر سکتے۔ اتوار کے روز یہ دھماکہ پاکستان بارڈر گیٹ سے 500 کلومیٹر دور پارکنگ لاٹ میں کیا گیا، جہاں تقریب کے اختتام پر شائقین کھانے پینے کی اشیاء خریدتے ہیں۔ کم از کم 2 پاکستانی طالبان دھڑوں نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ امریکہ نے لاہور کے مضافات میں پاکستان اور بھارت کو ملانے والی زمینی سرحدی راہداری واقعہ پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے سے پیر کو جاری ہونے والے ایک بیان میں سفیر رچرڈ آلسن نے امریکی عوام کی طرف سے ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ، حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام سے تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حملے میں ملوث تمام عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی امریکہ مکمل حمایت کرتا ہے اور اس سلسلے میں تحقیقات کے لیے مناسب معاونت کے لیے تیار ہے۔ واہگہ سرحد پر پاکستان کے اندر ہونے والے طاقتور بم دھماکے کے بعد بھارت نے بین الاقوامی سرحد پر سیکیورٹی بڑھا دی ہے۔ بھارتی پنجاب میں اٹاری سرحد پر بارڈر سیکیورٹی فورس بی ایس ایف کے حکام نے کہا ہے کہ تقریباً 2 کلومیٹر کی مسافت پر بم دھماکہ سنا گیا۔ بی ایس ایف کے انسپکٹر جنرل اشوک کمار نے میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ اس واقعے کے بعد ہم نے پوری سرحد پر اپنے جوانوں کو الرٹ کر دیا ہے۔ پاکستان میں ماہ محرم کی 9 تاریخ کو پیر کے روز ماتمی جلوسوں کے موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ وفاقی دارالحکومت سمیت ملک کے مختلف شہروں میں موٹر سائیکل پر ڈبل سواری پر بھی پابندی تھی، جبکہ بعض علاقوں میں جزوی طور پر موبائل فون سروس بھی معطل رہی۔ اسلام آباد اور بعض دیگر شہروں میں 9 محرم کو ماتمی جلوس نکالے گئے، جن کی کڑی نگرانی کی جاتی رہی۔ پاکستان نے آسٹریلیا کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں 356 رن سے شکست دے کر 32 سال بعد آسٹریلوی ٹیم کو ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کر دیا ہے۔ 20 سال قبل 1994 میں پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز جیتی تھی، لیکن 32 سال قبل پاکستانی ٹیم نے آسٹریلیا کے خلاف کلین سویپ کیا تھا۔ ابوظہبی میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا کی ٹیم دوسری اننگز میں 603 رنز کے تعاقب میں 246 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ اس میچ میں جہاں پاکستانی بلے بازوں نے پورے اعتماد بیٹنگ کرتے ہوئے آسٹریلوی ٹیم کے لیے بڑے اہداف مقرر کیے، وہیں نوجوان بولرز نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو فتح سے ہمکنار کیا۔ افغان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جنوبی صوبے قندھار کے نائب گورنر کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جب وہ مقامی یونیورسٹی کے کمرے جماعت میں بیٹھے تھے۔ حکام کے مطابق عبد القدیم پتیال کو اتوار کے روز ایک مسلح شخص نے قندھار یونیورسٹی میں ایک کلاس روم کی کھڑکی سے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ صدر اشرف غنی نے عبد القدیم کے خاندان کے نام بھیجے گئے اپنے تعزیتی پیغام میں ان کے قتل کو دہشت گرد حملہ قرار دیا ہے۔ اس حملے کی ذمہ داری کسی فرد یا گروہ نے قبول نہیں کی۔ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے جماعت اسلامی کے ایک رہنما کو 1971 کی جنگ آزادی کے دوران جنگی جرائم اور قتل کے جرم میں سزائے موت برقرار رکھی ہے۔ 62 سالہ محمد قمر زمان، جو جماعت اسلامی کے معاون سیکرٹری جنرل ہیں، ان کو گزشتہ سال جنگی جرائم کا مرتکب قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنائی گئی تھی۔ خبریں ختم ہوئیں۔
مجلس مذاکرہ، راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش خدمت ہے راؤنڈ ٹیبل۔ آج ہمارا موضوع ہے دنیا میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کا بڑھتا رجحان اور اس سے نمٹنے کی کوششیں۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں سعدیہ اسد اور انجینئر سلیمان تاروالی۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں، اردو VOA.com پر لاگ ان کر کے بائیں ہاتھ پر آڈیو اسٹریم کو کلک کر کے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ پروگرام نشر ہونے کے بعد آپ اسے ٹویٹر، فیس بک اور ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ اس موضوع پر تحقیق اور کام کرنے والے انتہائی ممتاز نام شامل ہیں۔ پاکستان سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم دفاعی اور اسٹریٹجک تجزیہ کار۔ پاکستان سے ہی ایک اور ممتاز نام ڈاکٹر مغیث الدین کا۔ آپ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں کمیونیکیشنز کے ڈین ہیں، یہاں امریکہ میں سینٹر فار گلوبل جسٹس کے ڈائریکٹر اور پروفیسر آف لاء ڈاکٹر طیب محمود۔ امریکہ ہی میں ڈیلاویئر یونیورسٹی سے ایک ممتاز نام اس شعبے میں اپنے تحقیقی کام کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں ڈاکٹر مقتدر خان۔ یورپ سے نمائندگی کریں گے آن لائن اخبار کے ویسٹرن افیئرز آن لائن اخبار ہے، اس کے ایڈیٹر منظر وسیم، اور عرب دنیا سے ایک کلیدی اور سرکردہ شخصیت خالد المائنہ کی، جنہیں دنیا بھر کے میڈیا آؤٹ لیٹس پر تجزیوں اور جائزوں کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ گزشتہ کچھ برسوں میں ہماری دنیا کو تشدد اور خون ریز تنازعات کا سامنا ہے، جنوبی ایشیا سے لے کر یورپ تک، مشرق وسطی اور افریقہ۔ جہاں بھی نظر ڈالیں، جنگی تنازعات، خانہ جنگی، سیاسی کشمکش اور نسلی اور گروہی بنیادوں پر انتہائی تقسیم نظر آتی ہے۔ ویسے تو دنیا کی تاریخ گاہے گاہے ایسے واقعات سے بھرپور رہی ہے، لیکن آج سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ترقی کی وجہ سے دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ مختلف جگہوں پر ہونے والا کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی توجہ کا مرکز بن سکتا ہے۔ انتہا پسندی اور عسکریت پسندی اپنے عروج پر پہنچتی لگتی ہے۔ طالبان، القاعدہ، اسلامک اسٹیٹ یا داعش یا ISIS یا ISIL، بوکو حرام، الشباب، کئی مختلف ناموں کے ساتھ یہ گروپ ہماری توجہ کا مرکز ہیں۔ پھر ان کی مختلف شاخیں مقامی طور پر پنپ رہی ہیں۔ عام طور پر یہ انتہا پسند رجحان رکھنے والے گروپ ایک خاص نظریے کے تحت کام کرتے ہیں اور اکثر اپنے مفادات اور اپنے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں حکومتیں نہ صرف انفرادی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اتحاد تشکیل دیتے ہوئے ان خطروں سے نابردازما ہیں۔ آج ہم اسی بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر انتہا پسندی اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی حکمت عملی مؤثر ہے، یا پھر ہماری اس دنیا کو مضبوط اور محفوظ بنانے کے لیے کچھ اور اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آئیے ماہرین سے بات کرتے ہیں۔ موضوع انتہائی وسیع ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ کچھ اہم اور کلیدی امور پر بات ضرور ہو۔ السلام علیکم جی۔ اجن صاحب، آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں بات کا۔ پاکستان میں طالبان سے منسلک کئی گروپ مختلف اوقات میں کاروائیاں کرتے ہیں۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں عشروں سے جاری دہشت گردی ملک بھر میں کہیں نہ کہیں کسی شکل میں سامنے بھی آتی ہے۔ واہگہ سرحد پر خود کش حملے کے بارے میں تجزیہ کار کہتے ہیں کہ شمالی وزیرستان میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ضرب عصف کے نام سے جو فوجی کاروائی کی جا رہی ہے، یہ اسی کا رد عمل ہے۔ سر، آپ یہ بتائیے گا کہ انتہا پسندی کو، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، ان میں کیا کچھ کمی ہے یا حکمت عملی جو ہے وہ تبدیلی چاہتی ہے؟
تھینک یو بجٹ، آواز تھوڑی کلیئر نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو انتہا پسندی ہے، یہ بڑا اچھا سبجیکٹ ہے جو آج آپ نے لیا ہے۔ انتہا پسندی ایکچولی ایک نظریہ بن گئی ہے، آئیڈیالوجی، جو پالیٹکس میں بھی، ریلیجن میں بھی اور اکانومی میں، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ کئی لوگ ایسے اسٹیپس اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ مین اسٹریم جو سوسائٹی ہے اس سے باہر نکل کے، اور وہ زیادہ انتہا پسندی کی طرف جاتے ہیں۔ اس میں ریڈیکلزم بھی ہے، فنڈامنٹلزم بھی ہے، فینیٹسزم بھی ہے۔ تو یہ ایک وبا پوری دنیا کے اندر ہے، جس میں اس وقت جو ابھی ایک اسٹڈی ہوئی ہے جو 1996 میں اور پھر 2002 سیم ہاؤسٹن اسٹیٹ یونیورسٹی کے اندر، یہ بتایا گیا کہ تقریباً 200 ایسے گروپ ہیں پوری دنیا کے اندر جو اس طرح کی کاروائیوں اور جو مین پوائنٹ ہے، ایک تو موٹیویشنل ہے، ایک سائیکولوجیکل ہے، اور ایک سوشولوجیکل ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو سیکھ سمجھتے ہیں اور آگے چلے ہیں۔ آپ نے اس خطے کی بات کی اور پاکستان کی بات کی، آپ ورسٹ وکٹم ہیں دہشت گردی، ایکسٹریمزم، ٹیررزم کے، اور آپ نے یہ دیکھا کہ پچھلے 10-12 سالوں میں پاکستان میں افغانستان کی صورت حال تھی کہ چونکہ وار آن ٹیرر کا ایک مسئلہ وہاں چلا ہوا تھا جس میں پاکستان کے فرنٹ لائن اتحادی بنا اور یہاں کی تنظیمیں اس کے خلاف ہو گئی اور پھر افواج کے اوپر اور ایک ریاستی اداروں کے اوپر بھی حملے ہوتے ہوئے، اگلے دن یہ جو واگا کے اندر آپ نے دیکھا جس میں بہت سی قیمتی جانیں ضائع ہوئی، بہت سے لوگ زخمی ہوئے، یہ بھی اسی ساری یہ کاروائی کی کڑی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ اچھی خبر یہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ہم نے جو ضرب عظم یا نارتھ وزیرستان میں اور پوری قبائلی کمیٹی کے اندر ایک آپریشن شروع کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ پورے پاکستان کے چاروں حصوں میں اینٹی ٹیررسٹ جو سرگرمیاں اور آپریشنز ہیں ان میں آلدو ہمارے فوج کے تقریباً 100 جوان شہید ہو چکے ہیں، لیکن اب 1100 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں اور اس سے ان کے بہت اثر گولہ بارود ختم کیا گیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کمر کیا، لیکن ابھی فالو کا ہوتا رہے گا اور یہ بلو بیک کا ہمیں اس کا امپیکٹ رہے گا سلسلے میں آگے چل رہے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پہ جو ہمیں سمجھنے کی بات ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم دیکھیں کئی جگہوں کے اوپر تو آزادی کی موومنٹس ہیں، آپ کے جو مختلف ایریاز ہیں کشمیر ہے، پیلسٹائن ہے، نائجیریا کے اندر کچھ لوگ آپس میں فائٹ کر رہے ہیں آئل ویلتھ کے لیے، عراق کے اندر ایک قسم کی بات، اگر ہمیں دنیا کے اندر ایکسٹریمزم اور ملیٹنسی کو ختم کرنا ہے تو ہمیں ایک رول آف لا کے اوپر مختلف کنٹریز دیں، سیکنڈلی بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، جو لوگ مارجنلائزڈ ہیں نیشنز یا سوسائٹی یا گروپ جو سمجھتے ہیں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ پھر انتہا پسندی کی راہ لیتے ہیں، وہ اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں بین الاقوامی اتھارٹی کو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو ویئر ایز ملکوں کو پاکستان جیسے ملک کو ہمیں اپنے گھریلو آلات کو ٹھیک کرنا ہے، یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ ملیٹنٹ کچھ بھی پنپنے نہ پائے، وہاں بین الاقوامی سطح پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا عراق کے اوپر جو ہم نے الغاری کی ویپنز آباد سے شکل کیا ہے، کیا جو آج کل افغانستان میں ہو رہا ہے قابل اس کے اندر عراق میں
جی
وجوہات لوکل ہیں یا ایکسٹرنل ہیں،
ایکسٹرنل
دیکھیں کہ وہاں جو داعش والے لوگ ساری فوجوں سے لڑ رہے ہیں، عراقی فوجیں بھی
جی
فوجیں بھی اردو کے بھی اور سیوں کے ساتھ بھی، کیونکہ وہاں ایک میدان جنگ جس میں بے گناہ سویل قتل ہو رہے ہیں، تو یہ انتہا پسندی بس سمپل
مزید اس کو
دور کرنے کے لیے ہمیں بین الاقوامی اعلان جنگ نہیں صرف کرنا بلکہ ہمیں نیت لینے ہیں معاشی طور پہ اور جو آپ کے سائیکو سوشل ہے لوگوں کو آزادی دینی ہے اور ان سے حقوق کا بھی
خیال رکھنا ہے۔ شکریہ جن صاحب۔ ڈاکٹر طیب محمود صاحب، سر یہ فرمائیے گا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے پس پردہ کئی پیچیدہ عوامل کار فرمایا، جیسا کہ ابھی جنرل صاحب بھی اس کا کی طرف اشارہ کر رہے تھے، معاشی سطح پر نا انصافی ہے، اس کے علاوہ دوسرے بھی کئی اقتصادی مسائل امور ایسے ہیں یا خود کو مین سٹریم سے الگ ہو کے سوچنے کی جو رجحان ہے ہمارے اندر آ رہا، تو مختلف صورتوں میں مختلف وجوہات ہیں اس کی جو سامنے آتی ہیں، آپ کے خیال میں کوئی کلیدی اور واضح ترین اسباب وہ کیا ہیں جو انتہا پسند رویوں یا پھر دہشت گردی کے رجحان کو جنم لیتے ہیں؟
شکریہ جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ایک تو بات یہ ہے کہ دہشت گردی کوئی نیا فینومینا نہیں ہے، یہ جب سے تاریخ انسانی ہے دہشت گردی کسی نہ کسی شکل میں لوگ گروپ جو ہیں استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخی پس منظر رکھنا بھی ضروری ہوگا تاکہ ہم اوور ریئیکٹ نہ کریں اور اطمینان سے اس سے ڈیل کرنے کی اسٹریٹجیز بنا سکیں۔ اب آتے ہیں آپ کی سوال کی طرف، تو دیکھیے جو دو باتیں ہیں، ایک کی طرف تو اشارہ پہلے بھی کیا گیا کہ کئی ایسے مسائل جدید دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، خاص طور پہ پچھلی صدی کے درمیان کے بعد جب بہت سے نئے ملک آزاد ہونے شروع ہوئے، تو ان کی جو حیثیت تھی وہ بہت دفعہ جو کلونیل پاورز نے لائن ڈرا کی ہوئی تھیں انہی کے اندر جو ہے مقید کر دیا گیا نئے ملکوں کو نئی قوموں کی شکل میں جو کئی دفعہ قومیں نہیں تھیں. تو جو مماثلت ہے قوم کی اور سٹیٹ کی اور سرحدوں کی وہ معاملہ کافی جگہوں پہ جو ہے وہ خاطر خواہ طور پہ حل نہ کیا جا سکا. فلسطین اور کشمیر اس کی بہت واضح مثالیں ہیں لیکن یہ مثالیں ہر جگہ موجود ہیں. تو ایک تو یہ وجہ رہی. دوسری اقتصادی جو ترقی نہ ہو سکنے کی وجہ کا بھی ذکر ہوا ہے. لیکن دو چیزیں میں جو سامنے لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اچانک پیدا نہیں ہوئی یہ چیز. اس کو بڑے اگر آپ چلی جائیں 70 کی دہائی میں جب ویت نام وار تقریباً بند ہو رہی تھی تو باقاعدہ بین الاقوامی طاقتوں نے اس بات کو ایز اے اسٹریٹجی اپنایا اور اس پہ کتابیں لکھی گئیں تحقیقیں کی گئیں کہ کیونکہ اب جو ہے ہاٹ وارز نہیں ہو سکتی تو یہ جو علاقائی مسئلے ہوں گے وہاں پہ سیمیٹریکل جنگیں ہوا کریں گی اور اب جو ہے ہم اپنے فوجیں بھیجنے کی بجائے وہیں پہ اپنے جو ہے گماشتے پالا کریں گے تاکہ وہ ہمارا کام کر سکیں. تو یہ ایک بڑی سوچی سمجھی اور ایک بڑی اس طرح سے نئی اسٹریٹیجک تھنکنگ کے تحت جو ہے یہ ریزسٹنس گوریلا اور ٹیررسٹ کی شکلیں بنائی گئیں. ہمارے پاس افغانستان کی مثال ہے اور مثالیں ہر جگہ دنیا میں موجود ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ وہ لا آف انٹینڈڈ کانسیکوینسز جسے کہتے ہیں کہ آپ کا خیال تو ہوتا ہے کہ آپ ایک جن تیار کریں گے اور اس کو اپنے لیے استعمال کریں گے لیکن وہ جن جو ہے وہ پھر واپس بوتل میں ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. آخری میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ بہت شور مچا رہے ہیں کہ انہیں حل کیسے کریں, تقریباً تمام ملک تقریباً تمام طاقتیں چوز کرتی ہیں. کچھ ٹیررسٹ ان کو پسند ہوتے ہیں, کچھ ٹیررسٹ ان کو پسند نہیں ہوتے. تو جب تک جو ہے یہ اکنالج نہیں کیا جائے گا کہ بڑی دور رس تاریخی مسائل ہیں جن کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے, دوسرا کہ کئی جگہ ان کی شروعات جو ہے انہی طاقتوں نے کروائی جو آج اس کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور تیسرا یہ کہ کوئی بھی تقریباً کوئی بھی بڑی طاقت دنیا کی ایسی نہیں ہے جو پک اینڈ چوز نہ کرے, جو یہ سٹینڈ لے کہ تمام دہشت گرد جو ہیں تمام دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں ان کے خلاف ہم جو ہے کچھ کارروائی کریں گے. ہر ایک اپنے اس میں سے سافٹ ٹیررسٹ ڈھونڈنے کی تلاش میں رہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ایک تو مسئلہ گڑبڑ ہوا رہتا ہے اور بگڑتا چلا جاتا ہے. اب آج آپ دیکھیے ہم کہاں کھڑے ہیں, مڈل ایسٹ کو دیکھ لیجئے, ہمارے خطے کو دیکھ لیجئے. تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اکنالجمنٹ نہیں ہے کہ بھائی اس کی جو ہے اس کے پیچھے کوئی محرکات ایسے ہیں جو واقعی لوگوں کی شکایات ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. نمبر دو کہ اپنے فیوریٹ گروپ اور اپنے فیوریٹ دہشت گرد پالنا جو ہے وہ اس کو بند کرنا پڑے گا, اور تیسرا یہ کہ پھر کوئی ایسی علاقائی اور بین الاقوامی اسٹریٹجیز بنانی پڑیں گی تاکہ جو ملکوں کے آپس میں دوسرے جھگڑے ہیں ان کو وہ اس پیرائے میں نہ ڈیل کریں کہ جس سے اس چیز کا خاتمہ نہ ہو سکے. اور اس وقت میرا خاص طور پہ اشارہ جو ہے اپنے علاقے کی طرف ہے, افغانستان اور پھر پاکستان, جہاں پہ ایک نیا ٹرن لیا جا رہا ہے افغانستان میں نئے صدارتی الیکشن کی وجہ سے. نیٹو افواج کی جو ہے ایکٹیو کمبیٹ میں اگر کمی کی وجہ سے ایک نئی شکل نکل رہی ہے, اسی طرح پاکستان میں ایک نئی شکل چیزوں کی نکل رہی ہے. تو ایک اچھا وقت ہے کہ اس چیز کو جو ہے دوبارہ سوچا جائے, اپنی سب لوگ اپنی غلطیاں اور اپنی انوالومنٹ اور اپنی جو ہے دخل اندازیاں قبول کریں یا اب ختم کر دیں. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آسان کام نہیں ہوگا, اور یہ جو ہے ملٹری ایکشن صرف لوکل ملٹری ایکشن کرنے سے یہ چیز کا حل نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کر سکتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی کمپریہنسو سیاسی اقتصادی فوجی اور انٹیلیجنس اور پولیس ایکشن کی اسٹریٹجی نہیں بنائی جاتی, میں زیادہ آپٹیمسٹک نہیں آنے والے دنوں اور مہینوں کی طرف سے.
شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر موغیس آپ یہ فرمائیے گا کہ ایک انتہائی جڑی ہوئی دنیا میں اس صورت میں کہتی ہوں کہ جو سوشل میڈیا کی وجہ سے, جو دوسرے ایکسپوئرس کی وجہ سے آج دنیا کافی جڑ چکی ہے, وہاں پر فرقہ وارانہ بنیادوں پر اختلافات اور تنازعات پر قابو پانے اور یکجہتی, ایک دوسرے کو برداشت کرنے اور رواداری کا ماحول پیدا کرنے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے جنہیں ابھی تک نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر موغیس آپ مجھے سن رہے ہیں؟
جی, مجھے پارٹیسپینٹ کی کل بات سمجھ نہیں آتی, کسی کی آواز صحیح نہیں آ رہی.
اچھا,
جو میں سمجھ پایا ہوں آپ کا سوال, جو گفتگو سنی ہے, میں کچھ بات کرنے کی کوشش کروں گا. اگر مجھے اجازت دیں, ابھی جو ٹیررزم کے حوالے سے جو آپ بات ہوئی, اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا.
جی,
دیکھیں, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجوہات ابھی جو بیان کیے میرے دوستوں نے, ان تمام باتوں سے متفق ہوتے ہوئے اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اس کی تین بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو اس کی وجہ جو ہے سیاسی ہے, اور دوسری وجہ اقتصادی ہے, اور تیسری وجہ نظریاتی ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ اقتصادی ہے, اقتصادیات میں یہ پولیٹیکل اکانومی کے مسائل ہیں جس پہ کافی تبدیلی ہے, تیل کے معاملات ہیں, ان کے اکنامک انٹرسٹ ہیں, اس کے لیے لڑائیاں کروائی جاتی ہیں, گروپ پیدا کیے جاتے ہیں, اسپانسر کیے جاتے ہیں, اور یہ سب چیز مینوفیکچر کی جاتی ہے اپنے اینڈ کے حصول کے لیے. اس میں ٹیررسٹ گروپوں کی سلیکشن بھی ہوتی ہے, اس کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے. دوسری بات ہے سیاسی. جب آپ ناانصافی کرتے ہیں اور ناانصافی نظر آتی ہے, اور ناانصافیوں کے اندر بھی آپ پر ڈبل اسٹینڈرڈ نظر آتا ہے, تو ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے, اور اس ریئیکشن لا نے پروٹیکشن بھی دی ہے کہ آپ اوپائڈ فورسز کے خلاف جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ فریڈم فائٹنگ ہے, یہ جہاد نہیں ہے, یہ ٹیررزم نہیں ہے. پھر اس کے مختلف اقدام چلتی ہے, ایک لمبی بحث ہے. تیسری بات نظریاتی ہے, جس میں خاص طور پر وہ قومیں, خاص طور پر مسلمان ہی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے حوالے سے دنیا کا ایک ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. ایسٹ تیمور میں کچھ اور ہے, جنوبی سودان میں کچھ اور ہے, کشمیر میں کچھ اور ہے, فلسطین میں کچھ اور ہے. وہاں جہاں پر یہ چاہتے ہیں انٹرویشن کر کے مسئلے کو حل کروا دیتے ہیں, اور جہاں پر نان انٹرویشن کی پالیسی ہوتی ہے, چاہے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے معاملے میں ہو, چاہے کشمیر کے معاملے میں ہو, چاہے کسی اور معاملے میں ہو, دنیا اس کا تماشا دیکھتی ہے. اور یہ وہ چیزیں جو مل کر ٹیررزم کو فروغ دینے کی بات کرتی ہیں کہ آؤ آ کر ہماری زندگی تنگ ہو گئی ہے, آؤ ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیں. اب آئیے وہ جو اس کی طرف سیکولرزم کی آپ نے بات کی ہے.
جی, آئی تھنک ڈاکٹر موغیس صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی. ڈاکٹر صاحب آپ سن رہے ہیں ہمیں؟ اچھا, ڈاکٹر صاحب آپ سن رہے ہیں؟
اس سطح پر آپ دیکھیں, آ کے صرف مصر اور ایران کے اندر ایسی حکومتیں رہی ہیں جنہوں نے بڑے بڑے ادارے, یونیورسٹیاں قائم تھیں, وہاں سے نکلنے والے لوگوں نے تو وہ تصور نہیں پیدا کیا جو گلی محلے میں فرقہ واریوں کو فروغ دے. لیکن ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھیں, ایک مسجد بنتی ہے اور وہاں پر کسی مسجد کی مسجد کے اندر چار جماعتیں پڑھا ہوا بندہ مسجد پر قبضہ کرتا ہے, اور اس کا علم جو ہے بڑا محدود ہوتا ہے, اس کو مذاہب پر اس کا قابل جائزہ بھی پڑھا جاتا, اور وہ ایک فساد پیدا کرتا ہے. ایک وجہ. دوسری وجہ اس کے اندر ان لوگوں کی سپانسرشپ ہے جو باہر سے پراکسی وار کرتے ہیں آ کر. اس میں ہمارے دو ملک بھی شامل ہیں, اسلامی ملک, جن کو پاکستان کے اندر باقاعدہ بعض گروپ ان کی رہنمائی بھی حاصل کرتے ہیں, مالی بھی اور اخلاقی بھی, اور وہ پاکستان کی سرزمین پر پراکسی وار ہو رہی ہے. تیسری بات ہماری پوری گورننس ہے کہ یہ پاکستان کی حکومت کیوں یہ بات نہیں سیکھتی, کہ ان کو یہ سیکھنا چاہیے ہاؤ ٹو سے نو ٹو آل دیز ایکسٹرنل فورسز, کہ اناف از اناف, آپ ہمارے ملک میں کھیل نہیں کھیلیں گے. اور اس کھیل کے اندر پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بھی انوالومنٹ کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے. یہ سارے فیکٹر ہیں مل کر کہ ہمارے ملک میں جہالت, اور اس کے اندر انسٹیٹیوشن کا نہ ہونا, ریسرچ کا نہ ہونا, گورننس کے حوالے سے تقابلی ادھیان کا مطالعہ نہ کروانا مسجدوں کو, میں سمجھتا ہوں آ کر گلی محلے میں ان کو کھلا چھوڑ دینا, ان کو ریگولیٹ نہ ہونا, میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے کہ ریگولیٹ کیا جائے. سوشل میڈیا پر بھی اس کا کنٹرول اتنا ضروری ہے کہ اس کو جب تک کنٹرول نہیں کریں گے, اور سوشل میڈیا پر آپ خود ہی اپنے سارے کانٹینٹ جنریٹ کرتے ہیں اور اس کو پھیلاتے ہیں, اور اس کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہ سب چیزیں مل کر اس ساری برائی کو جنم دے رہی ہے.
شکریہ ڈاکٹر مغیث. جناب صاحب ہمارے ساتھ ٹھہریے گا, ابھی آپ سے مجھے ایک بات کرنی ہے. ڈاکٹر طیب صاحب آپ کو جانا ہے, ایک اور سوال کا بس جواب دیتے جائیے کہ آج جہاں کئی ملکوں میں سیاسی کشمکش اور کشیدگی ہے, وہیں ایک انتہا پسند گروپ اسلامک اسٹیٹ یا داعش اپنی انتہائی سرگرمیوں کی وجہ سے توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. حکومتیں انفرادی سطح پر بھی بین الاقوامی اتحاد کی تشکیل کے ساتھ عراق اور شام میں اس گروپ کی پیش قدمی کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں. امریکہ کی قیادت میں جو اتحاد قائم ہوا ہے, کیا وہ مؤثر طور پر اس گروپ کو روک سکے گا؟
میرا نہیں خیال جی, کیونکہ اتنی یہ جو گروپ بنا ہے اس کے اندر کئی ایسی طاقتیں شامل ہیں جن کا اسلامی اسٹیٹ کو جو ہے کی فورسز کو, ان خیالات کو, ان محرکات کو ہوا دینے میں اتنا زیادہ حصہ ہے کہ اب کریڈیبلٹی سے نہیں کہا جا سکتا کہ آیا وہ واقعی اب ان کا مقابلہ کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو علاقہ ہے اور بین الاقوامی برادری ہے وہ ایمرجنسی بنیادوں کے اوپر جو ہے اس پہ اکٹھی ہو, اور کسی ایک ملک کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز کی جو ہے سربراہی میں یہ سارے اقدام ہوں, اور اگر ضرورت ہو, اور میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز کے کنٹرول کے اندر فوجیں بھیجی جائیں مختلف ملکوں سے جن کا کئی دفعہ تعلق نہ ہو اس علاقے سے, کیونکہ وہی ملک جنہوں نے کل ان پتوں کو ہوا دی ہے وہی آج اس کا مقابلہ کریں گے, تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. وہی ملک جنہوں نے شیعہ سنی مسئلے کو اس پورے علاقے میں ہوا دی ہے, آج وہ اس کا مقابلہ کریں گے, یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک موڑ پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں, اور ہر دن جو ضائع ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہو رہا ہے, تو اس سے یہ صورت بہت بگڑ رہی ہے. اور اس کے اس مسئلے کو پھیل رہا ہے, اور یہ ہماری طرف بھی آ رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک ملک, کسی ایک سپر پاور, کسی ایک علاقائی کھڑپینچ کا جو کے حوالے اس کام کو نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ان کے اپنے ہاتھ بری طرح رنگے ہوئے ہیں اس قسم کے کام میں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب محمود, سیاٹل سے ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جناب صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ مشرق وسطی میں جاری بحران کے باقی دنیا پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں, اور واقعتاً مختلف ملکوں میں انتہا پسندی یا دہشت گردی کے واقعات کا اس صورتحال کے ساتھ بلا واسطہ یا بالواسطہ تعلق ہے؟ جناب قیوم, میرا خیال ہے جناب صاحب ہمیں نہیں سن پا رہے.
ہلو
جی جناب صاحب, جن صاحب آپ میرا سوال سن پائیں؟
آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے.
اچھا جن صاحب, اب آپ میں دوبارہ اپنا سوال دہراتی ہوں. جی جی, میں دوبارہ اپنا سوال دہراتی ہوں کہ مشرق وسطی میں جاری بحران کے باقی دنیا پر کیا اثرات. جی اچھا جی, چلیے ٹھیک ہے, اتنی دیر میں ہم ڈاکٹر مغیث سے یہی سوال پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ ڈاکٹر مغیث آپ مجھے سن رہے ہیں؟
بڑی مشکل پیش آ رہی ہے, میں تو کوئی بات سن ہی نہیں سکا صحیح طرح. اچھا, اندازے سے چیزیں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں.
آج مجھے معلوم تھا کہ کچھ پرابلم ہمارا ہو جائے گا, تو آپ ڈاکٹر مغیث یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے
موبائل پر بات ہو سکے تو میں ابھی مور کمفرٹیبل.
اچھا, تو آپ اپنا موبائل آپ کا پچھلے کچھ منٹ پہلے جب ہم نے کیا تھا تو بند تھا, اگر آپ اس کو کھول دیجئے تو پھر ہم اس کے بعد دوبارہ آپ سے بات کرتے ہیں, ملانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں معلوم تھا کہ آج ٹیلی فون لائنز میں کچھ مسئلہ ضرور رہے گا, تو ابھی ہم پھر بات کرتے ہیں آپ سے بھی دوبارہ, اگر آپ مجھے سن نہیں پا رہے, اور اگر سن پا رہے ہیں تو اس سوال کا آپ جواب دیتے جائیے, بعد میں ہم آپ سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مشرق وسطی. جی چلیے ٹھیک ہے, موبائل فون پہ آپ سے بات کرتے ہیں. جی بالکل, ڈاکٹر مغیث سے موبائل فون پہ بات ہم کرتے ہیں. جنرل صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جنرل قیوم, اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ مشرق وسطی میں جاری بحران کے باقی دنیا پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں, اور جو مختلف ملکوں میں انتہا پسندی یا دہشت گردی کے واقعات ہیں, ان کا اس صورتحال سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی واسطہ ہے؟
دہشت کا بات یہ ہے کہ پوری دنیا میرے خیال میں اتفاق کرے گی کہ ہم ملیٹنٹ خیالات اور ایکسٹریمزم کو پوری دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم عوام کی اصلاح چاہتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, امیر غریب ہر شہر کے لوگ, لیکن مسائل جو ہیں وہ ہیں, اور مشرق وسطی کی بات کی ہے. ایکچولی میرے خیال میں اس وقت دنیا میں تین کریش پوائنٹ ہیں, ایک ساؤتھ ایشیا ہے, ایک مڈل ایسٹ ہے, اور ایک یورپ ایشیا ہے. آپ ساؤتھ ایشیا کا آپ کو پتا ہے کہ یہاں کشمیر ہے اور افغانستان کی سچویشن ہے, جس سے افغانستان کے پہلی کوئی ایک حل نکل گیا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے یونیورسٹی گورنمنٹ کشمیر کا ایک مسئلہ ہے. مڈل ایسٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ پیلسٹائن کا ہے, سیریا ہے, عراق ہے اور لیبیا ہے, اور یوریشیا کے درمیان یہ یوکرین اور یورپین مسئلہ ہے. یہ ساری بنیادی روٹس ہیں ان پرابلمس کے. مڈل ایسٹ کے پرابلم کا امپیکٹ نہ صرف مڈل ایسٹ پہ ہو رہا ہے بلکہ پورے دنیا پہ بھی ہو رہا ہے, اور مسلم دنیا کے اندر بھی بہت زیادہ اس کا امپیکٹ ہے. کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے جو وہاں ریجیم چینجز کے لیے پہلے ایفرٹ تھی, سیریا میں بھی یہ کیا جا رہا ہے, اوپر بھی آپ نے یہ کیا, اور ایکچولی موٹو ہے آئل اینڈ گیس کی جو ظاہر ہے ان کے کنٹرول میں. ان کا امپیکٹ پھر مختلف ملکوں میں بھی دیکھیے, داعش کے جو ہے کوئی افغان کی بات کر رہا ہے, کوئی انڈیا کی بات کر رہا ہے, کوئی ایک کنٹری کی بات کر رہا ہے, دوسری کنٹری, ہم ایک مسئلے سے نکلتے نہیں اور دوسرے مسئلے میں پھنستے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کنٹریز لیول کے اوپر ہم لوگ جو ہے روٹ آف لا بہتر کرنا ہے, گورننس کرنی ہے, پبلک ایجوکیشن کرنی ہے, ایجوکیشن ہیلتھ کو پروموٹ کر کے, تاکہ غربت بھی جنم دیتی ہے ایکسٹریمزم کو اور دہشت گردی کو, اس کو ختم کرنا ہے. لیکن بین الاقوامی سطح کے اوپر بہت ضروری ہے کہ ایک تو یونائٹیڈ نیشن غیر جانبدار ہو, مکمل فیئر ہو. اس طرح وہ کشمیر کا, پیلسٹائن کا ریجیم چینج ہو گئی مسئلے کو ختم کرے, بھی ملک کو واقع دیکھیں سپر پاور کو ریسپیکٹ کرنی ہے یو این چارٹر کی, جو بات کرتا ہے سوورن ایکویلٹی کی. اگر ہم ٹرولی اس سے کرتے ہیں تو ہمیں ملکوں کے حالات ملکوں پہ چھوڑ کے بین الاقوامی ادارے ہیں وہ انٹرویو کریں جہاں ضروری ہے. لیکن اگر امپریشن یہ ہو کہ جہاں آپ کا دین ہو, آپ دیکھیں کہ ففٹیز میں ایران کے اندر ایک ڈیموکریٹک پرائم منسٹر کو اعداد یا بادشاہ لگا دیجیے, تو ہمیں سوٹ کرتا ہے جہاں کہیں کہیں ہیں, کہیں شیخ ہیں, کہیں جو ہے وہ یورپیٹر ہیں, کہیں ہمیں جمہوریت ہے. اس ہر چیز کو ہمیں دیکھ کے آگے چلنا ہے, اور ایمرجنسی اور کے بیئر لے رہے ہیں اکنامک ریوائول کے لیے, اور جو ٹیرٹری کی اسٹیٹ ہے اس کے لیے سخت ملکی سطح کے دار اور بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی سخت سمجھ کو آگے بڑھا سکتے ہیں. میں بڑے ایک انسان کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہیومینٹی کا ہمارے اوپر بہت بڑا فرض ہے. یہ جنریشن ہم جیسے لوگ, ہم جیسے لوگ اپنی جگہ ہیں, ہم نے بچوں کے لیے ایک بہتر دنیا چھوڑ کے جانا ہے. تو یہ بہتر دنیا اس طرح ہم چھوڑ کے نہیں جائیں گے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابھی اولڈ وار نمبر دو شروع نہیں ہو رہی, بلکہ یہ ورلڈ وار نمبر تھری کا اسلام آباد آ رہا ہے, اور وہ لوگ بلیم کرتے ہیں سپر طاقتوں کو. اور ہمیں ترقی کرنی ہے اور آبادی کو کنٹرول کر کے آبادی کی ساتھ ہی بات کرنی ہے, تو ہم نے قوموں کو, چھوٹا ہو ملک یا بڑا ملک ہو, سب کو انصاف.
جنرل صاحب بات کر رہے تھے, جنرل عبد القیوم, لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم, ان کی لائن بھی ڈراپ ہو گئی ہے. ڈاکٹر موگیس سے بھی ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں منظر صاحب لنڈن سے, ویسٹرن افیئرز آن لائن کے ساتھ ان کا تعلق ہے. السلام علیکم منظر.
وعلیکم السلام.
منظر صاحب آپ شاید کچھ سن رہے ہوں لیکن لائنیں آج ہماری کافی خراب ہیں, اس کی وجہ سے آپ شاید بہت اچھی طرح نہیں سن سکے ہوں گے. آپ یہ فرمائیے گا, ہم بات کر رہے تھے انتہا پسندی کی اور دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی. یورپ میں خاص طور پر داعش یا اسلامک اسٹیٹ سے نمٹنے کی کوششوں میں کافی پیش رہا ہے امریکہ کے ساتھ مل کر, تو آپ کچھ اس یہاں پر جو حکمت عملی بنائی گئی ہے خاص طور پر, کیونکہ یورپ سے بہت سا نوجوان جو طبقہ ہے اور کمیونٹی ہے اس کو داعش کی طرف نے اپنی طرف متوجہ بھی کیا ہے, تو کیا حکمت عملی ہے کہ ان لوگوں کو وہاں جانے سے روکا جائے اور اسلامک اسٹیٹ کی پیش رفت کو روکا جا سکے؟
جی یہاں پر اس وقت تو یہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جو وہاں جنگ میں انوالو ہیں لوگ, جب وہ واپس آئیں گے تو ان کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے. کچھ لوگ, کچھ گروپس کا یہ کہنا ہے, اور کچھ انفلوئنشل جو پولیٹیشنز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو آتے ہی اریسٹ کر لیا جائے اور ان کے اوپر کیسز چلائے جائیں. دوسری طرف لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس ملک کے اندر کوئی قانون نہیں توڑا تو ان کے اوپر ہم کیسے کوئی مقدمہ چلا سکتے ہیں. تو وہ کہنے کا وہ یہ کہتے ہیں, دلیل دیتے ہیں کہ اگر جب واپس آئیں گے تو ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں ڈالا جائے اور وہاں سے ان کو مینیج کیا جائے بعد میں. یہ تو ہو گئی ان کا کہ حکمت عملی کیا ہوگی. جانے سے روکنے کے لیے بہت مشکل ہوگا کیونکہ وہ کسی بھی انڈائریکٹ روٹ سے چلے جاتے ہیں تو گورنمنٹ کے لیے پاسیبل نہیں ہے کہ انلیس کہ بہت چھوٹے سے دو یا چار لوگ کبھی آف اینڈ آن وہ پکڑ لیتے ہیں جن کا انہیں اندازہ ہو کہ یہ جانے لگے ہیں اس طرف, لیکن وہ بہت ایک مائنیوٹ سی ان کی کوانٹٹی ہے اور نمبر کہیں گے. تو یہ اسپیکٹ اس طریقے سے ہی وہ رکھ رہے ہیں کہ جو گئے ہیں لوگ ان کو واپس آنے کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے ہینڈل کیا جائے جب وہ واپس آئیں گے, جن کا آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ وہ اس طرح کی جنگ میں انوالو ہیں. اب جہاں تک ٹیررزم کی بات آپ کر رہی تھیں وہ میں سن رہا تھا, لیکن ٹیررزم کے سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھتے ہیں 2001 میں جب یہ سارا وار آن ٹیرر شروع ہوئی تھی تو سب سے پہلے ہمارے آپ کے پاکستان کے جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے کوسچن ریز کیا تھا کہ سب سے پہلے تو ڈیفائن یہ کر دیں ٹیررزم کی ڈیفینیشن ہے کیا. وہ ابھی تک ڈیفائن نہیں ہو سکی جب تک کہ یہ سب سے پہلے ایک یہ چیز ڈیفائن ہو جائے کہ ٹیررسٹ کس کو کہا جائے گا اور کون ٹیررسٹ ہے, اور نمبر دو یہ انٹرنیشنل قانون کوئی بنایا جائے جس میں کہ جو ملک ہوں یا کوئی انڈیویجول گروپس ہوں جب وہ ٹیررزم کے اس میں آتے ہیں کرنے پہ تو ان کے اگینسٹ کوئی ایکشن لیا جا سکے. جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کسی بھی آپ اس وقت گروپ کو دیکھ لیں جو اسٹرانگ ہو گئے ہیں انکلوڈنگ آئی ایس آئی ایل یا جتنے بھی لڑ رہے تھے یا اس وقت جو یوکرین میں جنگ چل رہی ہے یا لیبیا میں ہو رہی ہے یا
بوکو حرام ہے الشباب ہے یہ بہت سارے گروپس
ان سب کے پیچھے جی ان سب گروپس کے پیچھے اگر ہم غور کریں اور تھوڑا سا اینالائز کریں تو کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی کنٹری یا کوئی نہ کوئی اسٹرانگ فائنینشیل گروپ ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ سروائیو کر سکتے ہیں. ادر وائز ان کی جو ہے ٹیررسٹ کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ مائنیوٹ سی چند سو یا چند ہزار لوگوں سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی انلیس کہ ان کو بہت زیادہ فائنینشیل بیک اپ ہو. اب ان کو یہ ان کو جب دیکھتے ہیں غور سے تو پھر وہی بات نظر آتی ہے کہ ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے. اب جب سپورٹ کرے اگر جو کنٹریز ہیں یہ ایک ایسیمیٹریکل وارفیئر کا جو کانسیپٹ ہے وہ یوز کرتے ہوئے جو اسٹیبل کنٹریز ہیں جہاں پر ان کا انٹرسٹ لگتا ہے کہ اس خطرے میں پڑ گیا ہے تو ان کے جو اپوزیشن ہوتی ہے ان کو ٹرین کر کے اور کچھ اپنے باہر سے انسرجنٹس بھیج کے ایک جنگ شروع کرا دیتے ہیں تو ایک انارکی کی سچویشن بن جاتی ہے. ہمارے پاس ایگزامپل یوکرین کی ہے, ہمارے پاس لیبیا ہے, سیریا ہے اور بہت سے جتنے اور عراق لے لیں جتنے یہ ملک ہیں یہاں پر جو جنگ ہو رہی ہے اسی طریقے سے شروع کرائی گئی ہے. اس کانسیپٹ کے اوپر جس طرح ایک بہت پہلے 1830 میں ایک لا پاس کیا گیا تھا اسی کے جہاں پر پرائیویٹیئرز کی آرمی کو بین کر دیا گیا تھا, اسی طرح یہاں پر بھی ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنل ایک لا پاس کیا جائے جس میں کہ اس طرح جو مرسینریز ہیں گروپس ان کے اوپر کمپلیٹ بین کر دیا جائے اور پرائیویٹ سیکورٹی فرمز جو انٹرنیشنلی آپریٹ کرتی ہیں ان کے اوپر جب تک بین نہیں کریں گے تو بہت مشکل ہوگا. اگر ہم یہ بات جب کر رہے ہیں جی اور جو بات ہم اگر کرتے ہیں صرف جو اسلامک جو ہیں ملیٹنٹس ان کے بارے میں تو ایک چیز اور بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بہت سی پرائیویٹ فرمز ہیں یہاں پر مغربی ممالک میں, یہاں سے لوگ جاتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں اور وہ سیرا لیون اور بہت سی جگہوں پہ جہاں جنگیں ہوئی ہیں وہاں پر یہاں سے لوگ گئے ہیں جو کہ وائٹ کرسچنز تھے اور یورپ سے رہنے والے تھے اور امریکہ کے رہنے والے, وہ جاتے ہیں جنگیں کرتے ہیں, ان کے اوپر کوئی بین ان کا نام بھی نہیں لیا جاتا اور ان کا نمبر بھی ان داعش اور یہ جتنے بھی آئے سائل ان سے کچھ زیادہ فرق نہیں ہوگا. تو یہ اگر ہم دیکھتے ہیں کانسیپٹ تو جب تک انٹرنیشنل کوئی لا ڈیفائن نہیں کیا جاتا ہے ان پہ سب سے پہلے ٹیررزم کی ڈیفینیشن ہو پھر ان ایک لا انٹرنیشنلی پاس کیا جائے تو یہ اسٹیٹ چلتی رہے گی جب تک کہ ساری دنیا بیٹھ کے یہ کہتی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے ملک کے اندر ایک دوسروں کے ملک میں یہ ٹیررسٹ اور یا پھر ملیٹنسی کو سپورٹ نہیں کریں گے
اور دہشت گردی کو دہشت گردی کے طور پر ہی لیا جائے گا ڈیل کیا جائے گا
جی چاہے وہ اسٹیٹ دہشت گردی ہو چاہے انڈیویجول گروپس کی ہو.
اچھا شکریہ منظر. ڈاکٹر مقتدر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں یہاں ڈیلاویئر یونیورسٹی سے. ڈاکٹر صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. آج ہم بات کر رہے ہیں دنیا میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے رجحان اور اس سے نمٹنے کی حکمت عملی کے بارے میں. ڈاکٹر خان مختلف ملکوں میں اپنی سرگرمیوں میں مصروف انتہا پسند گروپوں کی کارروائیوں کے پس پردہ محرکات مختلف ہو سکتے ہیں, تو کیا یہ ضروری نہیں کہ ان مخصوص محرکات کا جائزہ لیتے ہوئے اس سے نمٹنے کی حکمت عملی تیار کی جائے جن کی بنیاد اقتصادی بھی ہو سکتی ہے, سیاسی بھی ہو سکتی ہے یا پھر مخصوص نظریاتی بھی, ان سے نمٹنے کی صورت کیا ہو؟
دیکھیے جس طرح سے آپ کے پہلے سپیکر آپ کو بتا رہے تھے کہ گروپس تو کئی قسم کے مختلف شدت پسند گروپس ہیں اور ان کی جو مقاصد ہیں وہ مختلف ہیں, تو کیونکہ ان کے مقاصد الگ ہیں, ان کے اسٹریٹجیز اور ان کے ٹیکٹکس الگ ہیں, ان کے سب کے خلاف ایک کامن اسٹریٹجی نہیں بنائی جا سکتی. مثال کے طور پہ اگر جو یوکرین کے جو ریبیلز ہیں اور آئیسس, وہ ایک نوعیت نہیں ہے ان کی, سویلینس پہ اتنا اٹیکس نہیں کر رہے ہیں جس طرح سے یہ جرنلسٹ کی گردنیں کاٹ رہے ہیں, آئیسس میں عورتوں پہ ظلم کر رہے ہیں, ان کو خرید رہے ہیں, سلیوری, اس طرح کی تو ٹیکٹکس دوسرے گروپس یوکرین میں یا دوسری جگہ اپنا نہیں رہی. تو ہم کو چاہیے کہ کیٹیگرائز کرنا پڑے گا کہ یہ کس قسم کے گروپس ہیں. فی الوقت سب سے زیادہ جو انٹرنیشنل اٹینشن حاصل کیے ہوئے ہیں وہ اسلامک گروپس ہیں, جو پاکستان میں جس طرح سے طالبان, القاعدہ جو پاکستان افغانستان کے بارڈر پر ہے, سیریا اور عراق میں آپ کے پاس آئیسس ہیں اور دوسرے گروپس اس سے منسلک ہیں, اور نائجیریا میں جیسے بوکو حرام ہیں,
دو تین سال پہلے
مالی میں جی ہاں الشباب بھی ہے, القاعدہ سعودی عربیہ میں جو القاعدہ ان عربین پیننسولا ہے, القاعدہ ان مغرب ہے. تو اس طرح سے یہ جو شدت پسند جو گروپس ہیں, یہ ان کا جو خاص طور سے مسلم دنیا کے لیے یہ سب سے بڑے پرابلم بن گئے, اور ان کی سب سے زیادہ وکٹم مسلم دنیا ہی ہے. مطلب یہ سب سے زیادہ لوگوں کو جو مارتے ہیں, مسلمانوں کو ہی مارتے ہیں, مسلم ملکوں کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں. پچھلے 10 سال میں اگر آپ دیکھیں تو کئی مسلم اسٹیٹ ان اس طرح کے گروپس کے وجہ سے ڈیسٹیبلائز ہو گئے, ایران, عراق, سیریا, صومالیہ, یمن, لیبیا, پاکستان, افغانستان, ان سارے گروپ کنٹریز کو دیکھیں, اس میں نہ تو عوام کے لیے سیفٹی ہے, نہ سیکیورٹی ہے, نہ ڈیولپمنٹ پہ توجہ جا سکتی ہے. سیکیورٹی ایک دن بدن روز ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے. ان کے خلاف تو ایک کامن اسٹریٹجی بنائی جا سکتی ہے, اور ان کی ایک کامن کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ ان کو جو افغانستان کی جو جنگ ہوئی تھی سوویت یونین کے زمانے میں, جو مجاہدین کو کے لیے جو آئیڈیالوجی جہاد کی ڈیولپ کی گئی تھی اور اس کو مسلم دنیا میں گلوریفائی کی گئی تھی, اس کا یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اپنے آپ کو جہادی کہتے ہیں, اسلام کی یوں کہیے کہ لیجیٹیمیسی, اپنے آپ کو وہ لپیٹ لیتے ہیں, جس کے وجہ سے ان کو لوکل سپورٹ بھی مل جاتی, سیکٹیرینزم کا وہ فائدہ بھی اٹھا کر کافی سپورٹ حاصل کر لیتے ہیں. تو جب تک کہ ان کی جو اسلامک کور ہے اس کو آپ انکور نہیں کرتے, یعنی ان کی جو اسلامک لیجیٹیمیسی ہے اس کو اگر ڈسٹروائے نہیں کرتے, تو یہ کانسٹنٹلی پھر بار بار دوسری جگہ, دوسری نوعیتوں میں, دوسرے پرسنل کے ساتھ وہ اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتے رہیں گے ہر جگہ. اگر آپ دیکھیں ان کی جو ریکروٹمنٹ ہے, جو مسلم جو ساری دنیا سے جا کے ان کے لیے لڑ رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ حماس کے لیے لڑنے کے لیے اسرائیل اتنا مسلم والنٹیئرز نہیں جا رہے ہیں جتنا آئیسس کے لیے لڑنے جا رہے ہیں. تو آئیسس کا ایسا کون سا کاز ہے جو غزہ کے کاز سے زیادہ اہم ہے؟ غزہ پر 1.5 مہینے تک اسرائیل نے اتنے حملے کیے, لیکن آپ نے نہیں دیکھا کہ مسلمان برطانیہ سے یا فرانس سے یا امریکہ سے یا تونیشیا سے والنٹیئر کر کے اسرائیل کے خلاف لڑنے نہیں جا رہے ہیں, لیکن وہ آئیسس کی طرف جا رہے ہیں. تو ایک ملیولنٹ, دیکھیے یوں کہیے کہ یہ ایک مورل کینسر ہو گیا ہے مسلم دنیا میں, اور یہ جو ایکوزیشنز ہے کہ یہ جسٹس کے لیے لڑ رہے ہیں, مغربی ملکوں کی جو انجسٹسز ہیں, ان کے کولونیل اسٹریٹجیز ہیں, اس کے خلاف لڑ رہے ہیں, یہ بات غلط ہے. ایک عجیب قسم کی یہ مورل بیماری ہے جس کو ہم کو ایڈریس کرنا پڑے گا اور انالائز کرنا پڑے گا. جب تک یہ نہیں کریں گے, یہ کانسٹنٹلی ہم کو, مطلب یہ مسلم ملکوں کو, ان کی سوسائٹی کو, ان کے معاشرے کو, ان کی اکانومی کو, یہ اندر سے ہی ڈسٹروائے کرتے رہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک کوئک کامنٹ ہے میرا, میں یہ سوال کرنا چاہتی تھی, پہلے بھی ہمارے پاس وقت نہیں تھا, کہ مشرق وسطی میں جہاں پر یہ بحران بہت شدت سے سامنے آیا ہے, ایک تو اس میں یہ بتائیے گا کہ یہ اس سے بادشاہت کے ماحول کو, یا جو ایک آدمی کا اقتدار ہے بہت سارے ان ملکوں میں, ریاستوں میں, اس کو بھی کوئی خطرہ لاحق ہے؟
دیکھیے یہ جو عرب سپرنگ جو ہوا ہے پچھلے 2011 سے, اس سے سارے ان ملکوں میں تبدیلی آئی جہاں پہ ڈکٹیٹرشپس تھی, جیسے کہ ٹیونیشیا تھا, ایجپٹ ہے, سیریا ہے, لیبیا ہے, تو ڈکٹیٹرشپ تقریباً ختم ہوئی. تھوڑا سیریا کے علاوہ سارے ملک ہیں, عراق انکلوڈیڈ, ڈیموکریسی کی طرف چند قدم اٹھائے اور سوائے ٹیونیشیا کے سارے اسٹیپس ریورس ہو گئے ہیں. لیکن تعجب کی بات ہے کہ مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ اسٹیبل اب صرف مونارکی ثابت ہوئے ہیں, یعنی جی سی سی, دبئی, قطر, سعودی عربیہ, کویت, جارڈن اور موراکو, جہاں جہاں پہ بادشاہی ہے وہاں وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طرح سے لیجیٹیمیسی ہے اور وہ اسٹیبلٹی ہے. سب سے اہم بات اس لیے ہے کہ جن ملکوں میں لیجیٹیمیسی کم ہے ان کے پاس تیل زیادہ ہے, یعنی سعودی عرب کو لے لیں, کویت کو لے لیں, قطر کو لے لیں, اور ان کے پاس اتنا ڈسپوزیبل ویلتھ ہے کہ یہ اپنی عوام کی جو پولیٹیکل سپورٹ ہے اس کو خرید سکتے ہیں. مثال کے طور پہ دبئی میں, قطر میں لوگوں کی سٹیزن اسکیموں میں تنخواہیں 2000 کے بعد سے ڈبل ٹرپل کر دی ہیں. سعودی عربیہ نے 70 بلین ڈالرز اپنی عوام کی ویلفیئر کے لیے الوکیٹ کیا پچھلے 2 سال میں. تو اس طرح سے جن مونارکیز کے پاس تیل ہے وہ تو اپنے عوام کی لائلٹی خرید لی, اور جن مونارکیز اس طرح کے جارڈن اور موراکو ہے وہاں پر تیل اتنا نہیں ہے لیکن ان کی لیجیٹیمیسی بڑی مضبوط ہے. مثال کے طور پہ جو بادشاہ ہے موراکو کے, ان کو موراکو میں امیر المومنین کہتے ہیں, نہ صرف مسلمان بلکہ کرسچنز اور جیوز بھی ان کو امیر المومنین کے طرح سے ریکگنائز کرتے ہیں. ان کی لیجیٹیمیسی بہت مضبوط ہے, ان کی لینیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ٹریس کرتے ہیں اور اس وجہ سے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑے بہت کانسٹیٹیوشنل ریفارمس کیے اور پبلک جو چینج مانگ رہے تھے وہ چینج تھوڑا سا دے دیا, اور عوام نے بھی پازیٹیولی ریسپونڈ کیا. موراکو میں جب میں ٹیکسی ڈرائیور سے, ٹیچر سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں تورا نہیں چاہیے جس طرح دوسرے ملکوں میں, تو انہوں نے کہتا ہم کو ایجپٹ نہیں بننا ہے, نہ ہم کو لیبیا بننا ہے, نہ ہم کو سیریا بننا ہے, لیکن ہم کو تبدیلی چاہیے. تو اس طرح سے موراکو نے اپنا خود ایک الگ راستہ چن لیا. جارڈن میں بھی وہی ہے, جہاں تو جارڈن کے بادشاہ کے پاس نہ تو پیسہ ہے نہ تیل ہے, لیکن وہ ایک ہاشمائٹ ہے, وہ بھی خود اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے کہتے ہیں, اور انہوں نے بھی ایک کانسٹیٹیوشنل مونارکی بنا دی. تو جن مونارکیز کے پاس تیل ہے انہوں نے اپنے عوام کو خرید لیا, جن کے پاس تیل نہیں ہے انہوں نے اپنے آپ کو کانسٹیٹیوشن سے مضبوط کر لیا, اس لیے وہ زیادہ اسٹیبل ہیں بنسبت جو کمزور ڈیموکریسیز تھے یا ڈکٹیٹرشپ تھے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مقتدر. اگر آپ چلتے چلتے صرف ایک مجھے کوئک کامنٹ کرتے جائیے کہ رواداری کا ماحول پیدا کرنے کے لیے, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے کن اقدامات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, بہت کوئک کامنٹ پلیز.
دیکھیے مسلمانوں کو اپنے پرانے ریلیجیس اور کلچرل ٹریڈیشن کے لیے طرف لوٹنا چاہیے, جس میں نہ صرف وہ ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس تھا بلکہ دوسرے مذاہب کے لیے بھی ٹالرنس تھا. مثال کے طور پہ آپ سنیوں کو لے لیں, ہمارے پاس 4 مختلف لیگل اسکولس ہیں, یعنی ہم 4 ڈفرینٹ اوپینینس رکھتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو ایک اپنا ماننے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ہمارا لیگل اور کلچرل ٹریڈیشن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ملٹی ریشل اور ملٹی ایتھنک کمیونٹی ہماری رہی ہے. حضور کے زمانے میں حضرت بلال اور حضرت سلمان جیسے دوسرے ایتھنیسٹیز اور ڈفرینٹ ریسز کے لوگ بھی شروع سے اسلام میں شامل ہیں. تو یہ جو ماڈرن انٹالرنس ہمارے پاس آ گئی ہیں اس سے ہٹ کے ہم کو واپس اپنے ٹالرنٹ ٹریڈیشن کی طرف لوٹنا چاہیے.
بہت بہت شکریہ. ڈیلاویر یونیورسٹی سے ڈاکٹر مقتدر خان ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی.
چلا
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ اس وقت پروگرام سن رہے ہیں راؤنڈ ٹیبل. ہمارا موضوع ہے آج دنیا میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کا بڑھتا ہوا رجحان اور اس سے نمٹنے کے لیے کی جانے والی کوششیں. ہمارے ساتھ ہیں مشرق وسطی سے انتہائی کلیدی اور سرکردہ شخصیت, عرب نیوز اور سعودی گزٹ جیسے کلیدی عرب روزناموں کو انتہائی عروج تک لے جانے والے ایڈیٹر ان چیف خالد المائنہ. دنیا بھر میں اپنے تجزیوں اور تحریروں کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں, ہمارے ساتھ بہت مہربانی کرتے ہیں, ہمارے ان پروگراموں میں آپ ان کو اکثر سنتے ہیں. السلام علیکم خالد المائنہ صاحب.
وعلیکم السلام.
خالد المانس صاحب، ایک تو آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم آپ کو اکثر کسی ایسے وقت میں ضرور آپ سے درخواست کرتے ہیں جب آپ کسی انتہائی اہم کام پہ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔
مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہندو پاک آڈینس کے ساتھ ملاقات تھرو دا ریڈیو، تو کوئی وقت بھی اگر آپ چاہتے ہیں کوئی سوال یا کچھ پروگرام میں، میں تیار ہوں۔
بہت بہت شکریہ خالد المان صاحب۔ القاعدہ کافی عرصے سے دنیا کے مختلف حصوں میں بڑی فعال رہی، لیکن حال ہی میں اسلامک اسٹیٹ یا داعش نے مشرق وسطی میں ایک بحرانی صورت حال پیدا کی ہے۔ اہم بات تشویش کی یہ ہے کہ دنیا بھر میں یہ گروپ اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے، سخت گیر نظریاتی گروپ ہے، پھر بھی لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، خاص طور پر نوجوان طبقہ، کیا وجہ ہے؟
ان کی وجہ جو ہے میرے خیال میں کافی سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ لوگ جیسا آپ نے کہا اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں، جابس چھوڑتے ہیں، اٹس لائک اے میگنیٹ، کیوں جا رہے ہیں معلوم نہیں۔ لیکن اس دن ایک اخبار میں لکھا تھا تونس کے بارے، تونس میں سے بھی کافی نوجوان اور لڑکیاں اپنے جابس چھوڑ کر وہاں گئے۔ تونس از یو نو از اے فرینچ کلچر ہے وہاں، تو انہوں نے ایک کو پکڑا اور پوچھا کیوں جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ داعش کے جو لیڈرز ہیں اور آئی ایس کے، دے آر ناٹ پراؤڈ، نہ یہ پیسے پالے ہیں، نہ انہوں نے چوری کیا، بٹ دے ڈونٹ نو دا ریئل اسٹوری کہ یہ چوری نہیں کیے ہیں، لائک دے آر ناٹ پراؤڈ، لیکن یہ سب قاتل ہیں۔ سو یہ اٹریکشن ہے۔ ایک دوسری بات ہے کہ سینس آف ایڈونچر ہوتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے جا کے ہم جنگ لڑیں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے۔ سو دیز آر کی ایشوز، یہ جاتے ہیں۔ تھرڈ تھنگ کہ یہ فالس پریمس ہے کہ ہم اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، کہ اسلام کا جھنڈا ہے، یہ سب غلط فہمی ہے، اینڈ دس از آل نان سینس کہ اسلام کا جھنڈا ہے یہ، لیکن میرے خیال مینلی اے سینس آف یہ ایڈونچرزم۔ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ افغان وار میں میں آئی ڈ ناٹ کور اٹ بیکاز آئی ڈنٹ بلیو ان دس۔ میں پشاور میں تھا، مجھے ایک بیلجیم کا آدمی ملا، ان کا نام پیئر تھا۔ میں نے بولا کہ پیئر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں بار ٹینڈر ہوں۔ تو میں نے کہا تو آپ کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں برسلز سے ہوں۔ تو آپ کیوں یہاں آئے؟ آپ مسلمان ہیں یا کچھ ایسا؟ نہیں، آئی کیم ہیئر بیکاز آئی وانٹڈ ٹو فائر اے مشین گن اینڈ اے بازوکا۔ تو دس از اے سینس آف ایڈونچر۔ یہ جو لندن سے جا رہے ہیں، جو یہاں سے جا رہے ہیں، دے وانٹ ٹو ٹیک پارٹ ان اے وار، اینی وار، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ دے آر بینگ ٹریپڈ انٹو مرڈر، جو قتل عام ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال میں جو تین چیزیں میں نے کہا ہے، سینس آف ایڈونچر، گریونسز ہیں، اور یہ فالس پریمس کہ یہ دس از اے ٹرو اسلامک تھنگ کہ ایک آدمی نے داڑھی بڑھایا ہے اور شارٹ توپ پہنا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، قتل کر رہا ہے، دس از اے فالس پریمس۔
خالد المان صاحب، آپ کے خیال میں شام اور عراق کے اندر آئی ایس ایس یا آئی ایس ایل کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے امکانات کیا ہیں؟
فرسٹ آف آل پولیٹیکل ویل، یعنی صاف انسان کو اعتراف کرنا چاہیے کہ جو عرب اسٹیٹس یعنی ایک دم کامیاب نہیں ہوئے، ایک تو ان کو داعش اور آئی ایس ایل کو اسٹاپ کرنے میں، اور ان کی فلاسفی اور آئیڈیالوجی جو نکلی ہے کہ اٹس آل اوور، کہ ہم ان کو جوائن کر رہے ہیں کہ یہ اسلام کے لیے کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اونلی تھنگ از یو نیڈ ٹو ہیو ٹو تھنگز، ایک کافی اسٹرانگ ریہیب پروگرام، ناٹ پروپیگنڈا مشین، لیکن پورے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے جو ہو رہا ہے دین کے نام میں، اٹس ٹوٹلی ایلین ٹو ریلیجن آف گاڈ۔ دا سیکنڈ تھنگ آپ ان کو بتانا چاہیے کہ یہ جو کر رہے ہیں اٹس آل اے پارٹ آف ڈسٹرکشن۔ میرے خیال میں جو یہ ایئر اٹیکس ہو رہے ہیں، کولیٹرل ڈیمیج جو ہو رہا ہے، فائرنگ آف ڈرون اٹیکس، دس ول ناٹ ہیلپ۔ اگر ایک عرب آرمی ول ناٹ میٹ دیز پیپل اور ان کے لیڈر کو پکڑے، یہ دوسرے جو نوجوان ہیں جو ایس یو ویز میں اور ٹویوٹا رینج روورز میں اور لینڈ روورز میں پھر رہے ہیں، یہ تو بھاگ جائیں گے۔ دا فرسٹ آرمی دیٹ ول کم، یہ سب بھاگ جائیں گے۔ وائی شوڈ دے ڈائی؟ دے ول گو بیک۔ They are here to earn money. Refugees ہیں یہ، ان کے پاس کوئی ایم نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، کالج نہیں ہے، جاب نہیں ہے، تو یہ لوگوں کو لیتے ہیں $20 یا $30 دن میں دیتے ہیں۔ دے ہیو انف منی اینڈ دس از واٹ دے آر ڈوئنگ۔ سو آئی تھنک یو ہیو ٹو فائٹ دیم فزیکلی، لیکن فزیکلی پہلے یو ہیو ٹو فائٹ دیم مینٹلی، سائیکولوجیکلی،
نظریاتی طور پر۔
جی جی، بٹ بیفور آل دس میں آپ کو صاف صاف کہتا ہوں کہ جتنا عرب ممالک میں دولت ہے اور یہ ہے لیڈرشپ کی سوال ہے, قیادت کی سوال ہے, انسان کو لیڈر ہونا چاہیے, کوئی آپ کے پاس رول ماڈل ہونا چاہیے, آپ کے پاس دوز پیپل ہو لیڈ فرام دا فرنٹ. ان دا ایبسنس آف دس, اس کے غیاب میں انفارچونیٹلی یہ دوسرے آتے ہیں, آپ کے پاس رول ماڈل نہیں ہے. جب رول ماڈل نہیں ہوتا تو شیطان آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے رول ماڈل ہیں, اینڈ دے آر ایزلی ٹیکن. تو کافی فیکٹرز ہیں, اسٹیبلٹی نہیں ہے, 30 سال تک یہ جو سب ہو رہا تھا اسٹرانگ مین ٹیکٹکس, یہ ڈکٹیٹر, دے ور نو ڈکٹیٹرز, لیکن یہ ون مین رولز جو ہوتے ہیں, میرے خیال میں عرب باشندوں پر ظلم ہوا with this one man ruling for 30-40 years.
المانہ سب, آپ القاعدہ اور یا اسلامک اسٹیٹ یا داعش کا مقابلہ یا موازنہ کیسے کریں گے, تنظیم کے طور پر اور کاروائیوں کے طور پر؟
تنظیم, آئی تھنک ان کے لیڈرز کو یو ہیو ٹو اٹریکٹ دیم ٹو لیو. وہ دو چار ہیں, اب میں کنسپریسی تھیریز میں نہیں جاتا ہوں, لیکن یہ جو بغدادی صاحب ہیں, ان کے پکچرز آئے تھے کوئی دوسروں لیڈرز کے ساتھ ویسٹرن پاورز کے, یہ سڈنلی اور جو شروع کیا ان کے کارنامے انکلوڈنگ ایکسپورٹنگ آئل, اب آپ دیکھیں کہ ویسٹرن پاورز ایک بلی گھر سے نکل نہیں سکتی ہے, لیکن ایون فائر ایٹ اے کیٹ فرام اے ڈرون, اور یہ تو موسل سے اور ادھر سے ادھر سے یہ آئل ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ان کے پاس شپس آ رہے ہیں, ٹریڈ کر رہے ہیں, یہ ہاؤ دے آر ڈوئنگ وداؤٹ سم بڈی نوئنگ. جیسے میں نے کہا, ناٹ اونلی بلی, چوہا بھی نہیں نکل سکتا اپنے جہاں چھپا ہوا ہے. سو دیر از سم تھنگ مور, تو فورن پاورز ہیں, ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں کہ یہ عرب جو ہیں ان کو خود قتل عام ہو, دے شوڈ کل دیم سیلف, کیونکہ سیٹ بیکس ہوئے ہیں. میں دو دن کے پہلے میں نے ٹویٹ کیا جو اسلام پر کے امیج پر ڈیمیج عربوں نے کیا, اینڈ آئی ایم این عرب فرام دا عربین پینسولا, جس نے عرب لوگ نے اسلام کے امیج کو, اسلام کو کوئی ڈیمیج نہیں کر سکتا, اسلام اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن جو اس کی امیج کو ڈیمیج کرنے کی کوشش ہوئی وہ اٹ واز ڈن بائی عرب, نہ بائی انڈونیشیا نور بائی جو مسلمان ہیں ویسٹرن یورپ میں, ایسٹرن یورپ میں, ادھر ادھر. انفارچونیٹلی یہ صرف عرب ممالک کے کوئی کوئی ممالک, اور انفارچونیٹلی ہمارے دوست اور ہم پاکستان, دونوں یہ مل کر اسلام مسلمانوں پر کافی امیج پرابلم کیا ہے.
اچھا المنہ صاحب, یہ فرمائیے گا کہ یہ مشرق وسطی میں یہ جو جاری بحران ہے, اس کے باقی دنیا پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ واقعتاً مختلف ملکوں میں انتہا پسندی یا دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے ہیں, ابھی آپ نے کچھ اور ملکوں کا نام بھی لیا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا اس صورتحال کے ساتھ بل واسطہ یا بلا واسطہ, انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی کوئی تعلق ہے؟
بالکل, آئی ایم شیور اٹ از. یہ جو داعش اور یہ, ہاؤ ڈز اٹ سٹارٹ, آپ دیکھیے, میں نے پہلے بھی کہا آپ شاید آپ کے پروگرام میں کہ 1947 جرمنی ٹوٹلی ڈسٹرائڈ, 45 میں سیکنڈ ورلڈ وار فنشڈ, اتنے لوگ مرے سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنز, 1947-48 جرمنی ایک دم آن اٹس نیز, 49 میں جرمن 51 وہ فیمس برلن ایئر لفٹ جب کھانا بھی نہیں تھا, لیکن 1954 چار سال کے بعد جرمنی ون دا ورلڈ کپ. آپ دیکھیے کیوں, کیونکہ جرمن میں انسٹیٹیوشنز رہے, وہ نازی جنرلز اور کنرلز کو نکالیں لیکن پوسٹ آفس ریمین, سول ڈیفنس ریمین, یہ دوسرے. عراق میں یہ جو ہوا, عراق میں جیسے آپ نے کہا کہ انڈائریکٹلی ہے کوئی کنیکشن ہے, عراق میں برینن صاحب, انہوں نے آرمی کو ڈسبینڈ کیا, پولیس کو ڈسبینڈ کیا, سب کو ڈسبینڈ کیا, تو اب یہ کہاں جائیں گے؟ تو یہ لوگ شیطانوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ آئیے. اور پھر یہ ڈویژن جو میں نے آپ کو کہا کہ سنی اور شیعہ, واز نیور ہرڈ آف. میں آپ کو وتھ آل اتھارٹی آئی ٹیل یو, عرب ورلڈ اتنا سیکولر ورلڈ ہے, اور ایٹ لیسٹ تھا ٹل 25 ایئرز اگو, دیر واز نو سچ تھنگ ایز شیعہ سنی. صدام کے 36% اس کے مک 21 اور 23 پائلٹس ور شیعہز. ایران عراق کا جب وار ہوا تو اٹ واز عرب اگینسٹ ایران, اٹ واز ناٹ تو عراقی, کیونکہ ان کے پاس یہ ٹرائبل سسٹم تھا.
آج اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا. میزبان بہجت جلانی، پروڈیوسر سعدی اسد اور انجینئر سلیمان تاروالی کو اجازت دیجیے. آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.